ومن أظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جو گھڑے اللہ ہی اللہ پر کذباً جھوٹ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے او قالا یا کہے اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی ولم یوحی الیہ شیئن حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی میں جھوٹ بولتا ومن قالا اور جو کہے سأنزل ان قریب میں بھی نازل کروں گا مثل ما انزل اللہ اس جیسا جو اللہ نے اتارا یہاں پر ان لوگوں کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے اب یہ آیت یہاں کیوں آئی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا آپ کی اس کتاب کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا لہذا اب کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کام کس کا بتایا کہ تم ذرا تم ڈراؤ تم خبردار کرو یعنی نبی کی حیثیت میں تم اسے پہنچاؤ اور پھر آپ کے فالوورز پہنچائیں نہ کہ ایک اور نبی آ کر پہنچائے اس میں کسی بھی نئی من گھڑت نبوت کے دعوے کی تردید ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہے میرے پاس وہی آتی ہے اور اس کی طرف وہی آتی کوئی نہیں جہاں چلتے چلتے ایک اور بات کہتی جاؤں کہ بعض وقت ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی نیک نامی اور اپنے تقویٰ اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کچھ دعوے کرتے رہتے ہیں اور ان دعووں میں ایک آسان دعویٰ ہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے حالانکہ کوئی نظر نہیں آئے ہوتے ہم کسی پہ شک نہیں کرتے لیکن اب جس کے پاس بیٹھو ہر دوسرا شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہی معلوم نہیں کیونکہ میں بعض اوقات لوگوں کو ٹیسٹ کرتی ہوں اسے کیا دیکھا تھا کیسے دیکھا تھا کچھ نہیں بتا سکتے وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے وہ بس ایسے لگ رہا تھا جیسے اشارہ ہوا تھا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا پر آگے سے کوئی واضح بات نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں پھر اس سے پوچھئے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا اور اگر حلیہ مبارک وہ نہیں جو آپ کا اصل میں ہے تو پھر آپ نہیں وہ کوئی اور تھے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ بات بھی ہم نے کھیل بنا لی مجھے حضور خواب میں آئے مجھے یہ بشارت ہوئی مجھے وہ بشارت ہوئی یہ بھی ایک جھوٹ گھڑنا ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص وہ خواب سنائے جو اس نے دیکھی نہ ہو اپنے دل سے باتیں ملا کے اظہار کرنے لگے اور مقصود کیا ہو کہ اپنی نیکی اور تقویٰ کا اظہار کیا جائے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو نظر آئے بھی ہو کسی کو ایسی کوئی چیز دکھی بھی ہو تو یہ باتیں شہرت کرنے کی تھوڑی ہیں یہ اعلان کرنے کی تھوڑی ہیں یہ ایک ٹرینڈ زور پکڑ گیا ہے اور باقاعدہ پوچھا جاتا ہے اچھا تمہیں زیارت ہوئی بعض کتابوں میں نسخے دیے ہوئے ہیں یہ پڑھو تو پھر زیارت ہوگی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین ہمارے لیے چھوڑ کے گئے کہ میری بھی زیارت کو بس اپنی نیکی اور تقویٰ کا اشتہار سمجھ لینا اگر میں نظر آ جاؤں تو بس سمجھنا کہ تم پار ہو گئے ہو ٹھیک ہے آپ کو دیکھنا ہم سب کی حسرت ہے ایک طرف ہے لیکن یاد رکھیں صرف آپ کو دیکھ لینا نجات کا ذریعہ نہ ہوگا وہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا ابو لہب نے بھی دیکھا تھا آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر جو کنیز وہ خوشخبری لے کر آئی تھی اس کو اسی وقت ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن جو ہی آپ نے دین کا پیغام دیا دشمن ہو گیا اور سب سے بڑا دشمن تو اگر ہم بھی آپ کے نام پر اس طرح کی باتیں منسوخ کریں کہ ہم کو یہ زیارت ہوئی اور وہ بشارت ہوئی اور آپ کے پیغام اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہ ہو ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کی کوئی خواہش نہ ہو اس دین کا ہم حلیہ بگاڑ دیں سنتوں کی جگہ بدعتیں جاری کر دیں اور صرف اس بات سے خوش ہوتے رہیں کہ ہم نے آپ کی زیارت کر لی، تو ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا ہوگا. اور کبھی بھی، کیونکہ یہ جھوٹ سخت قسم کا جھوٹ ہے، کبھی بھی کوئی ایسی بات جس کے بارے میں آپ 100% شور نہیں اور واقعی آپ نے وہ حلیہ مبارک جو آپ کا دیکھا وہ کنفرم نہیں کر لیا، آپ کسی سے ذکر بھی نہ کریں، ورنہ یہ الٹا جعل سازی کا مقدمہ ہوگا. جعل سازی معلوم ہے نا کیا، جیسے جعلی نوٹ چھاپنا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی جعل سازی کا اعلان کرنا یہ بھی بغاوت ہے ایک طرح. اصل میں یہ ہوتا نا کہ علماء کی مجلس میں تھوڑی دیر بھی بیٹھے تو بہت بڑی بڑی باتیں انسان سیکھ لیتا. تو میں اپنے شیخ صاحب کی مجلس میں تھی ایک دفعہ، تو ان کے پاس میری ایک دوست اور ان کے ہسبینڈ آئے. تو ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ خوابوں پہ یقین رکھتے تھے اور اس طرح کی بات، تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے استاد بہت نیک انسان ہیں اور بہت ہی علم والے ہیں، تو میں ان سے اپنا ایک خواب پوچھنا چاہتا ہوں. وہ آئے بہت ہی شوق سے خواب سنانے لگے. تو شیخ صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ ذرا حلیہ بیان کرو، جو دیکھا اس کا حلیہ بیان کرو. کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور جو ایسے ویسے تھے. تو شیخ صاحب فوراً ہی کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی داڑھی میں چند بالوں کے سوا کوئی سفیدی نہیں تھی، صرف چند ایک سفید، انہوں نے مجھے تعداد یاد نہیں، 7 کے 10 بس اتنے سفید بال تھے، آپ کوئی سفید داڑھی والے نہیں تھے. ہم نے وہ کیوں یہ ایک ہیولا قائم کر رکھا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے جو نیک انسان ہو اس کی داڑھی بھی اور وہ سفید ہی لازمی ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ پڑھا نہ جانتے ہیں، نہ حلیہ مبارک نہ کچھ، اور جو چیز خواب میں دیکھے اس کو حضور بنا لیتے ہیں. تو کوئی شخص جو یہ کہے کہ میری طرف وحی آتی، مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے کشف ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا جوتا کچھ نہیں، سب جال سازی، پر میں اس سے بڑا ظالم کون ہے. اسے ظالم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کے مقابلے میں ایک جعلی چیز پیش کرتا ہے اور یہ دین کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے. ومن قال، اور جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، ایسی کتاب میں بھی لا سکتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. بعض اوقات آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے یا پڑھ رہی ہوں، تو لوگ اس کو بڑے حقیر اس کی نظروں سے دیکھتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں اچھا فلاں اثر کی فلاں کتاب پڑھی، فوراً اس کے پیرالل کوئی کسی انٹلیکچوئل کی کوئی کتاب لائیں گے. اور آپ کہیں نہیں تو کہیں گے کہ پڑھا ہی کیا ہے تم نے، تم جانتے ہی کیا، سب سے بڑے جاہل اور فلاں کو نہیں پڑھا تو. آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ مخلوق کی کتابیں جن سے ہم متاثر ہوئے جاتے ہیں، اور خالق کی کتاب کوئی قابل توجہ چیز ہی نہیں. پر انسان تھے ایسی تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، یہ باتیں تو مجھے بھی آتی، تو میرے دل میں پہلے سے ہی تھی. بولا اترا، کاش تم دیکھ سکو، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، یہ ظالم کون ہے جو یہ جھوٹے دعوے کریں، جھوٹی نبوت کے دعوے کریں اور جھوٹے علم کے دعوے کریں، کاش تم دیکھو یہ ظالم جب موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. فی غمرات الموت، غمرہ بھی جمع ہے غمرات، لفظی معنی ہے ڈھانکنا، مراد ہے موت کی بے ہوشی جو ہر عضو کو ڈھانپ لیتی، بال بال کے اوپر چھا جاتی، ایک حصے کو بھی زندہ نہیں چھوڑتی، پوری طرح کور کر لیتی. ولو ترا، کاش تم دیکھو، اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. جو موت کی بے ہوشی ہے نا، یہ برحق ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، سخت ترین وقت ہے مزہ کا وقت، جب جان بال بال کے اندر سے کھچ رہی ہوتی. کبھی اگر ویکسین کرائی ہو تو آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک بال کھچتا ہے جسم سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کہا یہ کہ ہر ہر حصے سے روح جو ہے وہ کھینچی جائے گی. اگر کسی کے ناخن کھینچ لیے جائیں، اسکن ادھیڑی جائے، تو بالکل ہماری روح بھی جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے. اور بعض احادیث میں جان نکلنے کے عمل کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایسے جیسے ایک خاردار ٹہنی اسی ریشم کے گچھے میں ڈال دی جائے اور اس کو کھینچا جائے، تو وہ تار تار ہو جائے. فرمایا کاش تم دیکھ سکو کہ موت کے وقت نزا کے عالم میں ان کا حال کیا ہوتا ہے ایسے جھوٹے لوگوں کا. بل ملائے کا تو بات تو ایدی ہم, اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں, پھیلائے ہوئے ہوتے باسط پھیلانے والے, اور کہتے اخرجو انفسکم, نکالو اپنی جانیں, لاؤ ادھر, یعنی بہت روڈلی ان سے پیش آتے ہیں. تو موت کے فرشتے جب جان لینے کے لیے آتے ہیں تو آ کے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان سے کھینچ تان کے جان لے جاتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکو کسی پہ چھپٹ پڑے اور جو مال متا ہے اس سے کھینچ کے چھین کے لے جائے. اليوم تجزون عذاب الہون, آج تم بدلہ دیے جاؤ گے, رسوائی کا بدلہ, آج تمہیں رسوا کن بدلہ دیا جائے گا. عذاب الہون, ہون ہوتا ہے اہانت آمیز, آج تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جس میں تمہاری بے عزتی بھی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی راہ چل پہ چانٹا مار دے تو وہ درد کم ہوتی ہے لیکن بے عزتی کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا. کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو وہ بات باتوں کا چھوٹی ہوتی ہے لیکن کیا چیز زیادہ تکلیف دیتی کہ یہ کہیں کیوں گئی. تو فرشتے جب آئیں گے اور ان ظالموں کی جان نکالیں گے تو ان کا رویہ ایسا ہوگا کہ یہ اپنی سخت اہانت محسوس کریں گے. آپ دیکھیں نا دنیا میں اگر کوئی انسان بڑا ہی مالدار ہو, مثلا قارون, تو کسی بھی مالدار انسان کی کیسی کیسی عزت بنی ہوتی ہے دنیا میں, لیکن وہی عزت والا, وہی بڑے عہدے والا, وہی بڑے مقام اور مرتبے والا یہ دنیا میں کوئی لیڈر بنا کرتا ہے. ایسے لوگ لیڈر بھی بن جاتے ہیں نا جیسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. مثلا کس کے؟ وہی کے کہ ہم نبی ہیں, اور جھوٹی خوابیں سنا سنا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت عزت بنائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان, بہت ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں, لیکن جب فرشتے آ کے ان کو ذلت آمیز مار مارتے ہیں اور پھر سزا کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سزا کو اہانت آمیز سزا کہا گیا. عذاب الہون, یہ کیوں کہا گیا؟ الیوم, آج, آج ہم تم کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آج اس لیے کہ ایک تو جان نکلنے کے وقت کی سزا اور دوسرے قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. جب جان نکالتے تو کہتے ہیں آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ سے ناحق کیا کرتے تھے. تو الیوم سے مراد موت کا دن ہے, قبر میں جانے کا دن ہے, تو اس سے مراد عذاب قبر بھی لیا گیا ہے. اور یہ عذاب کیوں ہوگا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ, کیونکہ تم اللہ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. کیسی باتیں؟ غیر الحق, ناحق باتیں. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے, اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے, اس کی آیات کا انکار کرتے تھے. تو قبر کا عذاب اور موت کی سختی دو وجوہات پر زیادہ ہے. نمبر ایک, اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہنا. مثلا یہ کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی, یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حالانکہ کوئی نہ فرمایا, خود سے من گھڑت بات کر کے کہنا قرآن میں لکھی ہوئی ہے, من گھڑت دین پیش کرنا, جال سازیاں کرنا. اور دوسرا, وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے. یعنی جب کوئی اچھی بات تم کو بتائی جاتی تھی تو تم مانتے ہی نہیں تھے, ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو بیسیکلی یہاں دو بڑی خرابیوں کو کنڈم کیا جا رہا ہے. نمبر ایک, جعلی دین پیش کرنا, اور نمبر دو, اصلی دین کے سامنے تکبر کرنا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے, تم آ گئے نا ہمارے پاس تنہا. فرادا, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. دنیا میں انسان تنہا آتا ہے, قبر میں بھی تنہا جاتا ہے. ایک قبر تو ماں کا پیٹ ہے جس سے باہر آتا ہے, اور دوسری قبر زمین کا پیٹ ہے جس میں انسان واپس جاتا ہے. فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا گئے تھے ایسے ہی زمین کے پیٹ میں تنہا آ گئے. کما خلقناکم, جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو, اول مرہ پہلی بار, وہ ترک تم اور چھوڑ آئے تم, ما خولناکم, جو ہم نے عطا کیا تھا تم کو. کیا کیا عطا کیا؟ دنیا کی نعمتیں, جتنی بھی نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی وہ کدھر رہے؟ ساتھ تو ایک بھی نہیں آئی, سب کچھ دنیا میں رہ گیا. خبلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مالک بنانا, عطا کرنا. ذرا ازہورکم, اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس دنیا میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس کی اولاد, اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی سب پیچھے رہ جائیں گے, کوئی ساتھ نہیں جاتا. اس کا مال و متاع, اس کا گھر, فرنیچر, جیولری, کپڑے, سب کچھ دنیا کا دنیا میں, جاب, پراپرٹی, ہر چیز پیچھے ہی رہ گئی. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے. جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا قبرستان کی طرف, سب کی پیٹھ ہوتی ہے دنیا کی طرف, رخ اس طرف ہوتا ہے اور دنیا پیچھے ہوتی ہے, کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. اسی کا ذکر ہے یہاں. انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نے بالآخر ایک دن اپنے رب ہی کے حضور آ پہنچنا ہے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ, اور ہم تمہارے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں دیکھتے, سفارشی بھی نہیں دیکھتے. تمہاری اس قبر میں آج کوئی سفارشی بھی ساتھ نہیں آیا, یا قیامت کے دن کوئی تمہارے حق میں تمہارا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں آیا. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ, وہ ہستیاں جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں شریک ہیں, جن کو سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ ان کے کام بناتے ہیں. کس قدر عام ہے یہ تصور, بگڑی بنانے والے اور قسمتیں بنانے والے, مشکل کشا, حاجت روا, اللہ کے سوا جب انسان انسانوں کو سمجھ لیتا ہے. اور میں جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے وہ تو ساتھ ہی نہیں آئے, جس کو تم حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. لقد تقطع بینکم, تمہارے درمیان تو سارے سلسلے کٹ گئے. تقطع, سب تعلق, سب رشتے داریاں, سب محبتیں ختم. ودل عنکم ما کنتم تزعمون, اور گم ہو گئے تم سے جو کچھ کہ تم زوم رکھتے تھے, جو کچھ تم دعوے کرتے تھے, وہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہ کون سے زوم رکھتا ہے انسان؟ ہر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے, نجات کے لیے وہ کچھ بہانے تراش لیتا ہے, کچھ تعویلیں ڈھونڈ لیتا ہے, ایسے الفاظ تراش لیتا ہے جس میں اس کا وجود بالکل برحق معلوم ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ گم ہو جائے گا. آخرت جب سامنے آئے گی تو حقیقت کا پردہ چاک کر کے ہر وہ چیز نظر آنے لگے گی جو آج ہم کو نظر نہیں آتی, تو انسان کے سارے الفاظ بے معنی ہو جائیں گے, بے قدر ہو جائیں گے, جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ کا کسی انسان کے اوپر ذرا غصہ ہوتا ہے لیکن جن وہ انسان سامنے آتا ہے آپ سب لفظ بھول جاتے ہیں. ایسے ہی جب آخرت ہمارے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ سب بہانے تعویلیں جو دنیا میں ہم تراشے ہوئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے بڑی مجبوری ہے, بڑی مشکل ہے, بڑی پریشانی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک بچہ اسکول نہ جائے اور گھر بیٹھ کے کہتا رہے میں یہ کہہ دوں گا, میں یہ کہہ دوں گا. جب اسکول جائے تو کچھ بھی نہ کہہ سکے اور ڈر کے مارے بہوش ہونے لگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.